الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي الرف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على الاثنين رجل أتاه الله الكتاب وقام به أناء الليل ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به أناء الليل والنهار رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ مبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جس کا دوسرا جمعۃ المبارکہ سے ہم تمام مستفیض ہو رہے ہیں، یہ مہینہ الحمدللہ نیکیوں کے شوق اور جہاں پر عبادات کے اجر کو دگنا کرتا ہے وہیں پر اللہ رب العالمین کے فضل سے یہ مہینہ نیکی کے شوق کو بھی دگنا کرتا ہے۔ ہر طرف ایک اسلامی سوسائٹی کی جو صحیح اقدار ہے اس کے آثار بڑے نمودار نظر آتے ہیں۔ نمازوں کے لیے مساجد بھری ہوتی ہیں، عبادات، تلاوت قرآن، صدقات اور دیگر اذکار خیر کے لیے طبیعتیں تیار ہوتی ہے، لیکن یہ ہماری شومی قسمت ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں جہاں پر ہم پر یہ فضل فرماتا ہے اور ہمارے لیے ایسی دینی اقدار جو سوسائٹی کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے نفس اور شیطان کے بہکانے پر اور اپنی شیطان کے خیال کو بلکہ قبول کرنے پر اور نفس کی سہولت اور خواہشات کی در پہ لگنے کی بنا پر رمضان کے بعد ہم اس جذبے سے ہاتھ دھو دیتے ہیں اور پھر وہ تمام تر عبادات کی کرامتیں اور عظمتیں ہم سے ہمارے غلط فکر کی بنا پر اور نفسانی خیالات کو ترجیح دینے کی بنا پر ہم سے رخصت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بری فکر سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ یہ عظیم مہینہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت اور سخاوت کا سلسلہ یوں تو سال کے 12 مہینے جاری رہتا، لیکن جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور سخاوت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ اس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اجبد بالخیر من ریح المرسلہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیسی تھی، فرمایا کہ جس طرح کے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہوتے ہیں اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرم و شفقت اور اپنی امت کے لیے خیرات اور اپنی امت کے لیے سخاوت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اور یقیناً یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کا، اللہ رب العالمین کی راہ میں دینے کا، اور اللہ رب العالمین سے اس کے عوض میں دنیاوی اخروی دائمی کثرت کے ساتھ نعمتوں کے حصول کا مہینہ ہے. اس حوالے سے میں نے ایک حدیث پاک مسلم شریف سے پڑھی ہے، رات بھی الحمدللہ درس تراویح میں ہم نے اسی حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے، اس کا بنیادی حصہ یہاں پر ذکر کیا جائے گا. اہم مضامین تو ہم درس تراویح میں ذکر کر رہے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے، اور انشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع اسلام اور موسیقی ہوگا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر قرآن کو تغن بالقرآن کہہ کر پکارا ہے، یعنی قرآن کو بڑے لے سے، ترس سے، سوز سے، گداز سے پڑھو. تو اس کے ضمن میں اسلام نظم و طرز اور ساز اور گداز کا پیش کرنے والے طرز کے حوالے سے کیا کہتا ہے، تو انشاءاللہ وہاں پر قرآت کے آداب کے ساتھ ساتھ خاص طور پر موسیقی کے جو مجوزین ہیں، جو اس حدیث پاک کو بنیاد بنا کر سر کو زیادہ دخل دے کر اسلام کو اسے کلچر قرار دیتے ہیں، تو انشاءاللہ آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک بہت علمی ٹاپک اور بڑا اہم ٹاپک جو چلے گا وہ قرآن کا مخلوق اور غیر مخلوق ہونا ہے، جو یقیناً بہت نادر موضوع ہے، ذکر نہیں کیا جاتا، مدارس میں ہمارے لیے بس پڑھایا جاتا ہے بس اتنا ہی کہ جس سے ہم اپنا پیپر پاس کر لیں، لیکن یہ عرفان اور اکرام کے حوالے سے، قرآن سے رشتہ اور تعلق جوڑنے کے حوالے سے ایک بہت بنیادی موضوع ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم آگے اسی سے متصل اس چیز کو لے کر آئیں گے. تو یہ چند موضوعات اہم جو قرآن کریم کے حوالے سے جو ایک مسلمان کے شعور کو بیدار کرتا ہے، اسے مزید مچور کرتا ہے دین کے اندر، جو بزرگوں نے تحریر فرمایا، جو تحقیقات اکابر و اسلاف کی موجود ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم رات کے درس تراویح میں شامل کرتے ہیں. اسی کے ضمن میں ایک حدیث پاک راست درس تراویح میں قرآن کریم کے فضائل اور اس میں رغبت دلاتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف امت کا اشارہ فرمایا ہے، اور تحفظ قرآن پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو بیدار کیا ہے، اور یہ قرآن کے تحفظ کے لیے جو حضور نے اپنے مبارک انداز اور مبارک طریقے سے قوم کے طبیعتوں کو موٹیویٹ کیا ہے اور تیار کیا ہے کہ وہ اس طرف آگے بڑھیں اور قرآن کو لیں، وہاں پر قرآن کی تلاوت پر بشارتیں ہیں، قرآن کی قراءت پر بشارتیں ہیں. جس طرح کہ کل بھی ایک دن پہلے درس بخاری کی حدیث گزری ہے، بخاری شریف کی حدیث گزری ہے درس تراویح کے اندر، کہ باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا نکاح صرف اس وجہ سے کر دیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہیں. حضور نے فرمایا ولو خاتمن من الحدید، اگر لوہے کی انگوٹھی بھی تیرے گھر میں اگر پڑی ہوئی تو وہ بھی لیا، میں تیرا نکاح کر دیتا ہوں. اس نے کہا میرے پاس یہ بھی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا قرآن کی کچھ صورتیں تجھے یاد ہیں؟ کہنے کا ہاں. فرمایا وہی سنا دے، اس کے عوض میں تیرا نکاح کر دیتا ہوں. تو یہ سارے موضوعات الحمدللہ درس تراویح میں ہم لے کر آئے ہیں، اور وہ چل رہا ہے بخاری شریف کے حوالے سے، سیاق کے حوالے سے، تاکہ شوق قرآن، مطالعہ قرآن، تلاوت قرآن، رغبت قرآن کی طرف بڑھے، کیونکہ یہ واحد کتاب ہے جو ہمارا رشتہ اللہ سے جوڑتی ہے، اور ہماری نمازیں، ہماری عبادات، ہماری جملہ تر اذکار اور اسلام کی تمام تر خوبیاں اور تازگی جو ہے وہ قرآن کی سالمیت پر، قرآن کے تحفظ پر، قرآن کے موجود ہونے پر الحمدللہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ادائیں اپنی امت کو سکھائی ہے کہ جب کتاب کو کھولا جائے تو اس یقین کے ساتھ کھولا جائے کہ یہ وہی مبارک کتاب ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر اتاری ہے. اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ آج مسلمان اگر اس کتاب کو کھولتا ہے تو لہجہ بھی وہی ہوتا ہے جو حضور نے اختیار فرمایا تھا، اور آیات بھی وہ ہوتی ہے کہ جو حضور نے تلفظ فرمائی تھی. صدیاں گزر چکی ہے، بلکہ صدیاں کیا، قیامت کا سرا بھی اگر آ جائے تو یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ عملی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی، اسبابی طور پر بھی کوئی حالات اس کو چیلنج نہیں کر سکے، اور نہ کر سکتے ہیں، اور نہ ممکن ہے کہ اس کے ایک حرف کو بھی وہ ہلا سکے. یہ صرف مسلمانوں کا دعویٰ نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے 9 درس گزر چکے ہیں اس پر، اور ہم تراویح میں اسی بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ہے صرف یقیناً ایک بہت بڑا ذریعہ، اللہ کی انعام اور اطاعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض بھی ہے اس کے ساتھ، جو سب سے مؤثر طریقہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ادائے مصطفیٰ، انداز مصطفیٰ، امت کو رغبت دلانے کے لیے، قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے جو آداب، جو ترتیب اور اس کے تحفیظ کا جو طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، عقلاً بھی وہ طریقہ یہ بتاتا ہے کہ کسی چیز کو اگر اس طریقے سے رکھا جائے تو وہ کبھی نہیں بگڑ سکتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تدبر سے، اپنے تفکر سے اور اپنی نبوی جد و جہد سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تحفظ کا جو ایک طریقہ کار بنایا ہے وہ یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی اس بات کے قائل ہیں جو قرآن پر بیجا اعتراض کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کے قائل ضرور ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں، دو دفعتوں میں، دو گتوں میں جمی ہوئی جو کتاب موجود ہے، اس پر چاہے ہم کچھ بھی کہہ دیں لیکن ہے وہی جو جبریل لے کر آئے تھے۔ خیر، اسی کے ذمن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک اور انداز کا اظہار فرمایا تھا اور امت کو اس طرف راغب کیا کہ وہ آئے اور قرآن کی فضیلت کو پائیں۔ سرکار نے قاری قرآن کی بہت فضیلت بیان کی ہے، اس کی تلاوت کرنے والے، اس کو حفظ کرنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس پر تدبر کرنے والوں کو ایک خاص درجہ دیا ہے کہ فضیلت اور بشارت کی بنا پر بھی قوم اس طرف آئے اور اس طرف بڑھے، اور امت مصطفیٰ کو یہ شرف حاصل ہوا۔ آج روئے زمین پر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی تلاوت اتنی ہوتی ہو جتنا قرآن مجید کی ہوتی ہے۔ آج روئے زمین پر کوئی بتا نہیں سکتا کہ کسی بھی فن کی، کسی بھی موضوع کی، کسی بھی مذہب کی ایسی کوئی کتاب کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہو، جس کو سنا اتنا جاتا ہو، جس کو پڑھا اتنا جاتا ہو، جو چھپی ہو، جس پر عمل اتنا ہوتا ہو۔ روئے زمین پر کسی بھی شعبے کی، کسی بھی سبجیکٹ کی کوئی کتاب نہیں ہے، اگر ہے تو صرف قرآن مجید ہے۔ اور یہ بالکل عقلاً آثار ہمارے سامنے شب و روز ظاہر ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تناظر میں ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود میں نے سنا، اور یہ آپ کو روزہ نہیں لگنا چاہیے، جب حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے، اس سے ایمان میں تازگی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ کوئی بوجھ نہیں پیدا کرتا، کوئی سستی نہیں پیدا کرتا، وہ جذبے کو اور بڑھاتا ہے۔ تو ایک ماتم کی محفل نہیں ہونی چاہیے، ایک سوگ کی محفل نہیں ہونی چاہیے، بہت عجیب سا لگتا ہے جب حضور کا نام آیا تو زبان سے درود شریف کے الفاظ ہونے چاہیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ جب علمی بات اور اہم بات پہنچے تو پھر اپنی قدر کو بھی جاننا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں سعادت دی ہے کہ ہم تک کوئی بات تحقیق کے ساتھ پہنچ رہی ہے۔ مضامین کی اگر آپ قدر کریں گے تو یقیناً اس کے لیے آپ کے لیے واضح دروازے کھلیں گے، اور یقیناً بار بار حضور کے نام پاک پر علیہ الصلوۃ والسلام درود پڑھنا یہ اسلاف اور اکابر کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے، یقول لا حسد الا للسمتین، آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی کی وہ نقل کرنا چاہتا ہے، کسی کے طریقے میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتا ہے، کسی کی شخصیت سے وہ مرعوب ہونا چاہتا ہے، کیونکہ انسان فطرتاً تقلید پسند ہے، وہ کسی کو دیکھ کر اپنے رول آف ماڈل اس کو بناتا ہے، رہنما بناتا ہے، فکر کا رہنما بناتا ہے، عقیدے کا رہنما بناتا ہے، سوچ کا رہنما بناتا ہے، انداز و زینت اور شوق کا رہنما بناتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس تناظر میں اگر تم نے اپنے لیے کسی کو رہنما بنانا ہے اور کسی کی شخصیت کو تم نے اپنے لیے مینارہ نور اور مشعل راہ بنانا ہے تو کسی اور کی طرف نہ جاؤ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اس لیے کہ انسانیت کے مطالعہ جتنا مجھے ہے اتنا کسی کو نہیں ہے۔ فرما اگر اپنے لیے خیر خواہی چاہتے ہو تو پھر دو طبقوں کی نقل کرو اور دو طبقوں کے ساتھ جڑو، اس میں تمہارے لیے دنیا میں اخروی ساری زینت، سارے منافع اور ساری نعمتیں موجود ہیں۔ فرما لا حسد الا للسنتین، دو طبقے ایسے ہیں جس پر حسد کرنا جائز ہے۔ یہ وہ حسد نہیں ہے جو نعمت کے زوال پر ہوتا ہے، وہ تو حرام ہے۔ یا حسد کا لفظ مجازن آیا غبطہ کے معنی میں، اور سیدنا امام بخاری نے جب اس حدیث پاک کو لیا تو باب باندھا ہے، باب و اغتباط صاحب القرآن، صاحب قرآن سے غبطہ کرنا، رش کرنا اور اس عمل کو اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کرنا۔ یا حسد جو آیا ہے، محدثین فرماتے ہیں یا حسد مجازن آیا اس معنی میں، کیونکہ حسد جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب نعمت کو دیکھ کر، کوئی بھی نعمت، اس کا حسن ہو، اس کا جمال ہو، اس کا علم ہو، اس کا فضل ہو، اس کے اندر کوئی بھی کمال ہو، اس کو دیکھ کر جلنا اور یہ سمجھنا کہ اس سے وہ نعمت زائل ہو جائے، تو یہ حسد حرام ہے، یہ اجماعاً حرام ہے، یہ عبادتوں کو خراب کر دیتا ہے، یہ خدا کی تقدیر کے مقابلے پر آتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ نے آپ کو حسن و علم دیا ہے، مجھے نہیں دیا ہے، تو یہ آپ اپنے گھر سے تو نہیں لائے نا، یہ اللہ نے دیا ہے آپ کو، تو لہٰذا تقدیر یہ ہے کہ اس چیز کی تقسیم جو ہے یہ خدا نے کی ہے، اور خدا ظالم نہیں ہے، معاذ اللہ عادل ہے، تو جس کو خدا نے دیا وہ اس کا مستحق تھا۔ تو حسد جو ہے وہ تقدیر کا بندے کو مخالف بناتا ہے، اور حسد وہ چیز ہے جو گناہ کی سب سے پہلی جڑ ہے۔ ابلیس کو سب سے پہلی غلطی جو لگی ہے وہ حسد کی تھی،
اور یہاں پر ایک بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں جو بدعت بدعت کہہ کر بہت زیادہ ڈرامہ مچانا چاہتے ہیں تو وہ ذرا اس بات کو غور سے سنیں. سب سے پہلی بدعت جو تھی وہ نبی سے حسد تھا, یہ بھی سن لیں آپ. سب سے پہلی بدعت کیا تھی؟ نبی سے حسد تھا. اور نبی سے حسد کیا تھا, اس کو یہ رتبہ کیوں مل گیا؟ اور سب سے پہلی سنت یہ تھی کہ وہ نبی کا ادب تھا جو حضرت جبریل نے کر کے دکھایا ہے. تو یہ بات بھی ذرا یاد رکھیں کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ حدیث کو دیکھ کر اس بدعت کے تناظر کو بھی آپ سمجھیں کہ سب سے پہلی مخالفت جو ہوئی ہے, جس کو بدعت قرار دیا گیا ہے, وہ حسد ہے. اور وہ حسد ابلیس نے حضرت آدم جو اللہ کے محبوب و نبی ہیں ان کی عظمت سے چڑھ کر کیا تھا. تو سب سے پہلی بدعت اور سب سے پہلا حسد نبی کی تعظیم کے انکار کا ہے, اور سب سے پہلی سنت اور سب سے پہلی نیکی نبی کے ادب کی ہے جو حضرت جبریل نے سجدے کی صورت میں. اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں, بہت سے دروازے اس میں کھل جاتے ہیں اور بہت سے اشکالات اس سے ختم ہو جاتے ہیں. خیر آگے چلیے اس بات پر. سرکار فرماتے ہیں کہ دو طبقے ایسے ہیں, اس طرح کا میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ نعمت کا زوال, معاذ اللہ یہ سمجھنا کہ اس سے یہ چیز چھن جائے اور یہ سے مٹ جائے اور یہ سے محروم ہو جائے, یہ حسد مذموم ہے, یہ حرام ہے اجماعاً, اس پر وعیدیں بیان کی گئی ہیں. لیکن ایک حسد محمود جس کو کہا جاتا ہے, جس کو اصل میں غبطہ کہتے ہیں, اس کو اردو میں رش کہا جاتا ہے, اور مجازن جس طرح حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرما دیا حسد. اور یہاں پر ایک بڑا پیارا جملہ بھی آ گیا کہ جب یہ حسد نہیں تھا تو حضور نے حسد کیوں کہا؟ تو یہ انداز کی فصاحت ہوتی ہے کہ کبھی کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی پر رکھا جاتا ہے, کبھی اس کے لفظ کو اس کی مجازی معنی پر رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے روز مرہ ہمارے وہاں پر بھی ہوا کرتا ہے کہ جناب یار تم نے مجھے پیسہ دیا تو میرا کام ہو گیا, جبکہ وہ اللہ رب العالمین نے اس کا کام کیا تھا. یار میں نے پانی پیا تو مجھے شفا مل گئی, دراصل اللہ رب العالمین نے اسے شفا عطا فرمائی. میں فلاں بزرگ کے پاس گیا تو یہ کام ہو گیا, دراصل وہ اللہ رب العالمین نے کیا تھا. تو یہ مجازی جملے ہیں, اس میں شرک فوراً نہیں ٹھوک دینی چاہیے. جن بیچاروں کو خود شرک کی تمیز نہیں ہے وہ بیچارے مانو کو نہیں سمجھ, وہ تو گاڑی اسٹارٹ ہوئی تو شرک, چلی تو شرک, بیٹھی تو شرک, اٹھے تو شرک, چلے تو شرک, وہ مولوی نہ ہوئے شرک کی سڑی ہوئی ڈیزل کی مشین ہوئے. تو یہ امت کا خانہ خراب بھی پھر ایسے جاہل مفتی کرتے ہیں, تو وہ ذرا غور کریں اس بات پر. یہاں پر دیکھیں کہ لب و لہجے میں کبھی لفظ حقیقت پر بولا جاتا ہے, کبھی وہی لفظ اس کے مجاز پر بھی بولا جاتا ہے. اور یہ طرز کی بنا پر فتوے نہیں ٹھوک دیے جاتے, اس میں تعویل کی جاتی ہے, اس میں تعویل کی جاتی ہے, اس کے دوسرے معنی کو خص کیا جاتا ہے. یہ بات یہاں پر واضح ہوئی کہ سرکار فرما لا حسد الا اثنتین, حسد نہیں ہے مگر دو بندوں پر حسد کرنا, یعنی مجازن کہ یا اللہ یہ نعمت اس کے پاس موجود ہے, ہو اور رہے, اس کا مثل تو مجھے بھی عطا فرما دے. یہ ہے غبطہ, یہ ہے رشک. تو حضور فرماتے کسی کے عمل کے لیے اگر تم بنیاد بنانا چاہو تو وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ صرف دو طبقے ہیں, وہ دو طبقے ہیں. اور حضور بتا رہے ہیں تو ہمیں اس بات میں مشیور ہو جانا چاہیے, سمجھدار ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا پہلا طبقہ کون ہے؟ رجل آتاہ اللہ الکتابہ, پہلا وہ طبقہ ہے ایسا فرد کہ جسے اللہ رب العالمین نے کتاب کا شوق عطا فرمایا, قرآن کا شوق عطا فرمایا, تلاوت کا شوق عطا فرمایا ہو. وقام بھی آنا اللیلہ, اور وہ رات کے وقت کھڑے ہو کر اپنے حضور, اپنے رب کے حضور قرآن کو سنائے, قرآن کو پڑھے. تو حضور نے فرمایا یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کو دیکھ کر غبطہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ اتنی بڑی سعادت ہے, اس کے بعد سلامت رہے تو مجھے بھی عطا فرما. اور حضور فرماتے دوسرا طبقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ورجل آتاہ اللہ مالن, وہ مالدار آدمی جسے اللہ رب العالمین مال عطا فرمائے, فہو یتصدق بہ اناء اللیل والنہار, پھر وہ رات اور دن اس کے ہاتھ کھلے ہوں اور وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے. یہ دو طبقے ہیں جو حضور نے فرمایا جن سے غبطہ کرنا چاہیے. پورے مہینے تک اس حدیث کی تشریح ختم نہیں ہو سکتی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی کئی زاویوں کو مختصر انداز میں بیان کر دی. یہاں پر صرف میں, کیونکہ زکات کا کثرت کے ساتھ دی جاتی ہے, صدقات دی جاتی ہے, اور حدیث میں خود آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور برکتیں اس وقت جو ہے وہ اس طرح برسنا شروع ہو جاتی تھی کہ جس طرح کے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے گویا کے چلے کر چلا کرتے تھے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو اب یہ دیکھیے کہ زکوٰۃ اگر کوئی ادا کر دیتا ہے اپنے مال کی, جب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے, مسائل آگے آ رہے ہیں, پہلے فضائل کو ہم لیں گے, آنے والے جمعے میں اس کے مسائل کو لیں گے تاکہ طبیعت اس حوالے سے تیار ہو جائے. زکوٰۃ اگر کوئی ادا کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس نے زکوٰۃ دے دی تو وہ بخل والی لعنت سے بچ گیا, کیسے جسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی معاذ اللہ, اس وعید سے وہ بچ گیا. لیکن اسی طرف رکنا نہیں ہے, اس لیے کہ فرائض جو ہے وہ اللہ کی رضا کو ہمارے دل پر ڈالتے ہیں، لیکن کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ فرائض سے ہم جیسے تھوڑا ظرف رکھنے والے لوگ استفادہ نہیں کرنا کر سکتے، تو پھر اس میں نوافل کا زور لگایا جاتا ہے، نوافل کا زور لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ فرض نمازیں ہیں، یہ ہمارے اندر تبدیلی اس کو لانا چاہیے، قرآن نے کہا ہے، لیکن لاتی نہیں تو پھر کیا ہے، پھر رات کو تہجد بھی پڑھ لینا چاہیے. اس لیے کہ اس وقت تو ہم مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی یاد ہوتا ہے، یہ بھی یاد ہوتا ہے، وہ بھی یاد ہوتا ہے، تو رب کا یاد رکھنے کا جو ریشو وہ کم پڑ جاتا ہے. تو اب فرائض میں وہ جذبہ نہیں پیدا ہو پاتا، تو پھر نوافل کے اندر جب بندہ گھر میں تنہا نماز پڑھتا ہے، اس وقت جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اسے یقین ہوتا ہے، تو خود بخود وہ آنکھ اندر سے کھل جاتی ہے اور وہ یقین کرتا ہے کہ اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر یہ دن کی پانچ نمازوں پر اخلاص کا رنگ وہ رات کی نماز چڑھاتی ہے. تو فرائض کو منور کرنے والی چیز جو ہے وہ نوافل ہوتی ہے. اسی طرح زکات ادا کرنے سے بخل ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارے اندر سے مال کی وہ ہرس نہیں جاتی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے طبقے کی آپ نے جس کو نمونہ بنانا ہے، وہ ہے کہ صرف زکات دے کر نہیں ہٹ جاتا، بلکہ پورا سال اس کا ہاتھ اب استطاعت کے اعتبار سے، حسب حیثیت کے اعتبار سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے کہ جس سے اسے اللہ کی راہ میں دینے کا شوق اور اپنے لیے آخرت میں جمع کرنے کا شوق، دنیا میں رہنے کا شوق کم ہو جانا، مال کو جمع کرنے کا شوق ختم ہو جانا، اور اپنی منزل کی طرف بڑھ جانے کا شوق بیدار رہتا ہے. لہذا صدقات یعنی فرائض ادا کرنے کے بعد، زکات ادا کرنے کے بعد پورا سال بندے کا ہاتھ کھلا ہونا چاہیے، حسب توفیق کچھ بھی ہو، لیکن اسے غریب اور نادار اور ناتواں لوگوں کی امداد کرنی چاہیے، چاہے وہ عزیز و اقارب ہوں یا رشتے دار ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے، وہ عبادت کا جو اصل فیض ہے، وہ جو رب کی رضا ہے، وہ رب کی رضا اور رب کی راہ میں دینے کا جو شوق ہے، وہ اگر زکات سے وہ شوق نہیں جاگ سکا تو اس طریقے سے جاگ جاتا ہے. میں اس پر ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں اور آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے کیا بیان فرمایا. ایک حدیث پاک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو ذکر فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، ذرا توجہ فرمائے اس الفاظ پر. عورتیں عموماً بخیل ہوتی ہیں اور مرد کے مقابلے میں وہ چیزوں کو زیادہ جمع کر کے رکھتی ہیں. تو سرکار نے سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی کو بلایا، اسماء بنت ابی بکر کو، جو میری ماں سیدہ عائشہ سے 18 سال بڑی تھی اور دوسری والدہ سے تھی. حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہے کہ حضور نے مجھ سے کہا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھ سے کہا، اور جا کر بیدار مغزی سے، اس بات کو سنیے آپ، ٹھیک ہے، یہ روح کی افطار کرائی جا رہی ہے. فرمایا کہ انفقی او فحی ولا تحصی فیحصی اللہ علیک. فرما خرچ کر، گن گن کے نہ رکھ. حضور نے کیا فرمایا، خرچ کیا کر، گن گن کے نہ رکھ. ولا تحصی فیحصی اللہ علیک، ورنہ اللہ بھی تجھے گن گن کر ہی دے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الزکات کے اندر موجود ہے، کہ اگر تو گن گن کر رکھے گی تو اللہ بھی پھر تجھے گن گن کر دے گا. اور ایک حدیث پاک سنیے، عموماً یہ بھی ہوتا ہے، اس کانسیپٹ کو بھی میں کلیئر کر دوں، وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا، آنے والے جمعے انشاءاللہ مسائل زکات پر ہم چلیں گے، لیکن یہ فکر ہمارے اندر بیدار ہونی چاہیے اور آج ہی سے اس عمل کو ہم لے کر چلیں گے اور اس حدیث کی برکت سے دعا کریں گے کہ جنہوں نے ادائیگی شروع کر دی اللہ اسے قبول فرما دے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف پارسا لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، خیر یہ بہت بڑا اجر ہے، لیکن نوافل صدقے کے لیے اگر کسی فاسق کو بھی دے دیا جائے کہ وہ کسی برائی سے بچ جائے، تو یہ بھی اجر کا بہت بڑا درجہ ہے، اللہ کی مخلوق ہونے کے حوالے سے. مسلم شریف کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص نے سرکار کی زبان پاک سے فضیلت سنی یا پچھلے کسی انبیاء سے فضیلت سنی، تو اس کے دل میں یہ جذبہ بیدار ہوا کہ آج رات میں چھپ کے سے جاؤں گا اور چھپ چھپ کے غریبوں کی امداد کروں، تاکہ کل قیامت کے دن جو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں تیرے دروازے پر آیا تھا، تو نے مجھے کھانے کو نہیں دیا، میں تیرے دروازے پر آیا تھا، تو نے مجھے پینے کو نہیں دیا، مجھے کپڑے کی حاجت تھی، تو نے نہیں دیا. بندہ قیامت کے دن کہے گا کہ مولا تو اس سے پاک ہے. فرما کیا میرے بندے نے تو اس سے سوال نہیں کیا تھا، اور تو اس مال کا مالک تھا، مالک تو میں تھا، میں نے تجھے امین بنایا تھا، جب تیرے پاس وہ مصرف آ گیا تھا تو نے کچھ کیوں نہیں دیا، جب تو نے دنیا میں ہمارے بندوں پر رحم نہیں کیا تو ہم تجھ پر کیوں کرے. اور میں نے رات کو حدیث بھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی پیش کی ہے کہ ایک بیپاری آدمی کاروباری تھا، قبر سے کھولا تو فرشتے کھڑے تھے اس کے کپڑے جھاڑنے کے لیے اور اس کی زلفیں سنوارنے کے لیے. اس نے پروٹوکول دے کر حیران ہوا کہ یہ کیوں ہے، تو انہوں نے کہا وہ چھوڑیے یہ کیوں ہے، پہلے یہ بتائے آپ کے پاس نیکی کیا ہے کہ جس کے لیے آپ کی قبر شک ہونے والی تھی، رب نے پہلے کہا کہ جاؤ اور اس کے بالوں کو اور کپڑوں کو سوار کر جنت میں لے کر آؤ. اس نے کہا جی کہنے کی بات ہے، اس نے یہی کہا ہوگا کہ نہ میں کسی مدرسے کا شیخ العدیث ہوں، نہ کسی مسجد کا امام و خطیب ہوں کہ میرے پاس یہ نیکیاں ہوں، میں تو ایک بیپاری آدمی ہوں، صبح جا کے دکان کھولتا شام کو بند کر دیتا. تو کہا نہیں نیکی تیرے پاس ضرور کوئی ہے کہ جس کے لیے ہماری ڈیوٹیاں تیری قبر پر لگائی گئی ہے. اس نے کہا بھائی جب میں سودا بیچا کرتا تھا بس یہی میری عادت تھی، جب سودا بیچتا اور جس ادھار پر بیچتا اور دینے والا شخص دینے پر قادر ہوتا لیکن اس وقت اس کے پاس رقم نہ ہوتی اور وہ مجھ سے گنجائش مانگتا کہ آپ 5 دن کا ٹائم دے دو، 10 دن کا ٹائم دے دو، تو پھر میں اسے دے دیا کرتا. اور میں دیکھتا کہ ایک شخص ہے جس کے یا تو نقصان ہو گیا یا وہ بھر ہی نہیں سکتا، تو پھر میں خاموشی میں اس کو لے جا کر کہتا کہ کسی کو کہنا نہیں، میں نے تجھے معاف کر دیا. تو فرما بس تیری یہی نیکی تھی کہ مانا کہ تو بڑے اقداروں پر نہیں تھا، بیپاری تھا، لیکن تو نے خلق خدا پر رحم کیا تو خدا نے تیرے لیے ہمیں بھیجا ہے اور یہ اس پروٹوکول کے لیے بھیجا ہے کہ قبر سے لے کر جنت تک ہم تجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں. یہ وہ مہینہ حضرت گرامی، تو اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. اس حدیث پاک کو ذرا آخر میں سماعت فرمائیے اور اب منتی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اس بات کو جب سنا، گھڑیوں کو نہ دیکھیں ہمارے چہرے کو دیکھیں، ذرا یہ حدیث پاک سنیں، زندگی نہ رہے باہر جانے کے بعد پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو لیکن اللہ خیر فرمائے، لیکن اس کے لیے اگر روحیں تازہ ہو جائیں تو اور کیا ہے. اس کے پاس جا کر ہم کون سا تیر مار لیتے ہیں مسجد کے باہر جا کر، ذرا یہ بھی ذرا غور کے ساتھ ہم ذرا توجہ رکھیں، ٹھیک ہے. ایک شخص نے، اور رمضان مبارک کا مہینہ اس میں عافیت ہر درجے کے اعتبار سے ہوا کرتی ہے، ایک شخص نے یہ بات سنی ہے تو اس نے کہا کہ رات کے وقت میں نکل کر کسی غریب کی امداد ضرور کروں گا. حضور فرماتے ہیں کہ فخر جب صدقتی فوضہ بزانیہ، وہ رات کے اندھیرے میں گیا اور ایک عورت کے ہاتھ میں دے دیے، دراصل وہ بدکارا تھی، اور وہ دیکھ کر لوٹا. فاصبحوا يتحدثون تصدق ليلى على زانيته، صبح کے وقت لوگ بات کرنے لگے کہ پتہ نہیں کون تھا رات کے وقت ایک بدکارا زانیہ عورت کو صدقہ دے کر چلا گیا. اب دیکھو زانیہ کو کوئی صدقہ دیتا ہے، عجیب آدمی تھا. جب اس بندے کو یہ بات پتا چلی تو اس نے کہا اللہم لک الحمد، یا اللہ یہ تو میرا دینا تیرے لیے تھا، اب مجھے کیا پتا تھا وہ کون ہے، اور یہ تو یا اللہ میں نے تجھے دیا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ لگتا ہے کہ میرا صدقہ قبول نہیں ہوا کیونکہ میں نے بدکارا کو دیا، تو آج رات میں پھر صدقہ دوں گا. پھر وہ آگے بڑھا، فخرج بصدقتہ، حضور فرماتے ہیں مسلم شریف کتاب الزکات، فوضع فی ید غنی، وہ رات کے وقت گیا ایک مالدار آدمی کھڑا تھا، جلدی سے اس کے ہاتھ میں صدقہ دے کر واپس آ گیا. فاصبحوا يتحدثون تصدقوا ليلى على الغنی، صبح لوگ بات کرنے لگے، عجیب دوانہ آ گیا ہے کہ ایک رات کے وقت ایک آدمی آیا اور ایک مالدار شیخ صاحب کھڑے تھے ان کے ہاتھ میں صدقہ دے کے چلا گیا. اب دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں کہ امیروں کو بھی صدقہ دیتے ہیں. جب اسے صبح پتا چلا کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو کہا اللہم لک الحمد علی غنی، یا اللہ میں ضرور خرچ کروں گا دوبارہ، مجھے کیا پتا تھا یہ کون ہے، لیکن میں نے تو تیری رضا کے لیے دیا تھا. اب وہ خرج اب صدقتی، پھر وہ رات کے وقت نکلا، وضع فی یدی سارق، ایک چور کسی کو لوٹنے کے لیے کھڑا تھا، یہ اس کے ہاتھ میں صدقہ دے کر آ گیا. فاصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، صبح کے وقت لوگ کہنے لگے دیکھو زمانہ کیسا آ گیا، ایک چور تھا اس کو ایک بندے نے جا کے صدقہ دے دیا، بھائی کسی نیکوکار کو دیتے. اب ایک جب رات کو دیا تو وہ زانیہ تھی، دیا تو مالدار تھا، تیسری رات کسی کو دیا تو وہ چور تھا. اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ قیامت ہے. فعوت یا فقیر الہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک شخص اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ اما صدقت کا فقط قبلت، جو تو نے دیا سب قبول ہو گیا ہے، جو تو نے دیا تینوں رات میں سب قبول ہو گیا. اس نے کہا جی کیسے قبول ہو گیا؟ اس نے کہا اما الزانیت فلعلہ تستعفو بہا من زنائہا، اگرچہ تو نے زانیہ کو دے دیا، بدکاروں کو دے دیا، نفلی صدقہ دیا، ٹھیک دیا، شاید وہ لے کر بدکاری سے بچ جائے. اب وہ آگے آدمی کہتا ہے وَلَعَلَّ الْغَنِيُّ يَعْتَبِرُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، فرمایا کہ تو نے کسی شیٹ کو دے کر آیا تو یہ بھی قبول ہوا، اس لیے کہ وہ شخص اللہ کی راہ میں دیتا کچھ نہیں تھا، اسے عبرت مل گئی کہ جناب دیکھو لوگ کتنے نیک ہوتے ہیں کہ وہ رات کے اندھیرے میں لوگوں کو صدقہ کرتے ہیں. تو مانا کہ وہ امیر تھا لیکن اسے رغبت نہیں تھی، تیرے اس عمل سے اس کے اندر رغبت اور تحریک انفاق فی سبیل اللہ کی پیدا ہو. اور تیسری بات اس نے کہا وَلَعَلَّ اللَّهُ السَّارِقُ يَسْتَعِفُّ بِهَا مِنْ سَرْقَتِهِ، تو نے جس چور کو دیا ہے نا تو بہت امید ہے کہ اس چور کو مال کی حاجت تھی، اور اگر تو نے اس کو صدقہ دے دیا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اور اس کو اتنی قناعت عطا فرما دے کہ وہ تیری رقم کو لے کر وہ چوری سے بچ جائے. لہذا ان تینوں راتوں کے اندر جو تو نے صدقہ کیا ہے یہ کسی غلط آدمی کے پاس نہیں گیا بلکہ نفلی صدقہ تھا، تو نے اللہ کی رضا کے لیے دیا اور اللہ رب العالمین نے اسے قبول فرما دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور حسب استطاعت اس چیز میں حصہ بنائے. نفلی صدقات ہر شخص کے لیے جو صاحب ضرورت اس کے لیے جائز ہے, اور صدقات فریضہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں وہ شرعی فقیر کے لیے, جس کے شرائط اکثر آپ جانتے ہیں وہ ہر ایک کو نہیں دی جاتی, تو وہ شرعی فقیر کے لیے ہے, جس کے مسائل انشاءاللہ آنے والے جمعے تک آئیں گے. آپ آگے بڑھیں اور اس میں حصہ ملائیں. ہر خیر خواہی کا کام, لوگ صدقے کو بڑا برا سمجھتے ہیں. حضور نے فرمایا اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے گا نا وہ بھی صدقہ ہے. تو لفظ صدقہ کو تو کہتے ہیں چھی چھی, صدقے کا معنی ہوتا اللہ کی راہ میں, مفہوم اس کا پیش کر رہا ہوں, اللہ کی راہ میں خیر کو پیش کرنا, اس کا حصہ ادا کرنا, یہ مرادی معنی. اس اصطلاح سے بھی ہٹ کر آپ کے ذہنوں کے مطابق پیش کر رہا ہوں, اس میں نوافل بھی ہوتے ہیں, اس میں فرائض بھی ہوتے ہیں. ہاں جو فرائض و واجبہ ہے وہ مستحق سے ہٹ کر پیش کریں گے تو قابل مذمت ہے, لیکن نوافل ہر طریقے سے جائز ہے. لہذا آخر میں یہ بات مزید آپ سماج کر لیجئے, یہ بات اس لیے ہم نے پیش کی ہے تاکہ ہماری طبیعتیں تیار ہوں. جو مسلم ویلفیئرز موجود ہیں, جو ادارے موجود ہیں, جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ جو خیر خواہی کے کام کرتے ہیں, بڑے ان کی امداد کریں, ان کے ساتھ جڑیں, ملیں, کوئی بھی وہ ہو, آپ جانتے ہیں آپ کو اعتماد ہے, آپ ان کو وکیل بنائیں, آگے بڑھیں. لیکن یہ لمحات چلے گئے تو پھر لوٹ کر نہیں آئیں. اور ساتھ میں ضمن آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہر سال ہماری مسجد شریف کے لیے بھی اعلان کیا جاتا ہے, اور یہ کوئی شرم اور عار کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ مسجد حبیبیہ میں بھی اعلان کرتے ہیں, میں نے کہا رسول اللہ نے مسجد نبوی میں اعلان کیا تھا, تو یہ کوئی اپنی ذات کے لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں شرم کی بات ہو, اور یہ کوئی آپ کی ذات کا مسئلہ ہے کہ آپ اس میں شرم کر رہے ہیں. اللہ کا گھر ہے, لوگوں کو یہ توفیق ہونی چاہیے. اس لیے روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ مسجد نہ بنائے بلکہ وہ چند لوگوں سے حصہ لے اور اس میں شامل کریں, اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے, اس میں ہر بندے کو اور ہر امتی کو اور ہر نیک بندے کو حصہ ملنا چاہیے. لہذا آگے بڑھیں. اس مسجد کے معاملات اور اخراجات کے لیے جو آپ کے سامنے ہیں, جو علمی خدمات اور جو آپ نمازیں ادا کرتے ہیں, یقیناً وہ تو اپنی جگہ پر ایک اخلاقی فریضہ آپ کا ہے, لیکن مساجد کی خدمت, مدارس کی خدمت اور نیکوکار رشتہ داروں کی خدمت, یہ آپ کے خیر خواہی کا جذبہ ہے. لہذا میں اس ممبر سے آپ کی خدمت اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے احباب باہر موجود ہوں گے مسجد حبیبیہ کی جانب سے, ہمارے انتظامیہ کے لوگ موجود ہوں گے, ان کے پاس جائیں اور اپنا حصہ ضرور ملائیں اس مسجد کے اخراجات کے لیے, اور جہاں جہاں پر آپ خیر خواہی کے کام دیکھتے ہیں اس میں ملائیں. دینے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا, روکنے سے البتہ ضرور کم ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس فکر کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اور ہمارے روزے اور ہماری تراویاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو صدقات اور نیکیاں کی جا رہی ہیں اس کے عوض سے اللہ رب العالمین ہمارے روزے اور ہماری نمازوں کی خطاؤں سے اس کی قدرت درگزر فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.